خدا کی نظر سے نظر کیا ملی، با خدا کی نظر سے ہر ایک شے کو دیکھا، فنا کی نظر سے ہر ایک شے کو دیکھا، فنا کی نظر سے نظر کیا ملی، با خدا کی نظر سے ہر ایک شے کو دیکھا، فنا کی نظر سے مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، کہ دیکھا تھا اس نے دعا کی نظر سے، کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے، مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے، نہ دل میرا ٹوٹا نہیں توبہ ٹوٹی، نہ دل میرا ٹوٹا نہیں توبہ ٹوٹی، شراب محبت عطا کی نظر سے، شراب محبت عطا کی نظر سے، نہ دل میرا ٹوٹا نہیں توبہ ٹوٹی، شراب محبت عطا کی نظر سے، نظر کیا ملی، با خدا کی نظر سے ہر ایک شے کو دیکھا، فنا کی نظر سے نگاہوں میں پاکی، خیالوں میں پاکی، نگاہوں میں پاکی، خیالوں میں پاکی، ملا شیخ کا ذوق پاکی نظر سے، ملا شیخ کا ذوق پاکی نظر سے، نگاہوں میں پاکی، خیالوں میں پاکی، ملا شیخ کا ذوق پاکی نظر سے، یہ اہل نظر کی کرامت ہے تائب، یہ اہل نظر کی کرامت ہے تائب، نماز محبت ادا کی نظر سے، نماز محبت ادا کی نظر سے، یہ اہل نظر کی کرامت ہے تائب، نماز محبت ادا کی نظر سے، مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے، نظر کیا ملی، با خدا کی نظر سے ہر ایک شے کو دیکھا، فنا کی نظر سے۔
یا شعر عارف اللہ، شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے ہیں، جو دل کو نور حق سے ہے تابا کیے ہوئے، جو دل کو نور حق سے ہے تابا کیے ہوئے، ہر بزم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے، ہر بزم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے، میں جی رہا ہوں اشک ندامت کے فیض سے، میں جی رہا ہوں اشک ندامت کے فیض سے، ہر لمحہ ان کو اپنا نگہبان کیے ہوئے، ہر لمحہ ان کو اپنا نگہبان کیے ہوئے، یا رب ہے تیرا ذکر عجب کیمیاں اثر، یا رب ہے تیرا ذکر عجب کیمیاں اثر، صحرا کو بھی ہے میرے گلستاں کیے ہوئے، صحرا کو بھی ہے میرے گلستاں کیے ہوئے، دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں، دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں، جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے، جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے، ہر لمحے حیات ہوا رشک صد حیات، ہر لمحے حیات ہوا رشک صد حیات، اس خالق حیات پہ قربان کیے ہوئے، اس خالق حیات پہ قربان کیے ہوئے، ہر خون آرزو کا صلا دل کو جب ملا، ہر خون آرزو کا صلا دل کو جب ملا، عالم کو ہے وہ مظہر جانا کیے ہوئے، عالم کو ہے وہ مظہر جانا کیے ہوئے، کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گناہ سے، کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گناہ سے، گلشن کو بھی ہے آہ بیاباں کیے ہوئے، گلشن کو بھی ہے آہ بیاباں کیے ہوئے، کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جام معرفت، کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جام معرفت رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے فیض سے حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے فیض سے ورنہ تھے رند زندگی ویراں کیے ہوئے ورنہ تھے رند زندگی ویراں کیے ہوئے ہوتا ہے تیرے راستہ مالک کے جذب سے ہوتا ہے تیرے راستہ مالک کے جذب سے کرتے مگر ہے جذب کو پنہاں کیے ہوئے کرتے ہیں کرتے مگر ہے جذب کو پنہاں کیے ہوئے اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف پھرتا ہے اپنا چاک غریباں کیے ہوئے پھرتا ہے اپنا چاک غریباں کیے ہوئے
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس راستے میں جذب فرما لے کیونکہ آسانی سے بذریعہ جذب ہی راستہ طے ہو سکتا ہے ورنہ اس میں بڑی محنت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں ہم میں سے کسی کو بھی جذب فرما لیں بلکہ سب کو کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں پھر اس راستے پر چلنا انتہائی آسان اس لیے کہ پھر جو اللہ رب العزت چاہیں گے وہی ہوتا ہے ہوگا تو وہی جو اللہ چاہتے ہیں لیکن جو اللہ چاہتے ہیں ہم اس کے علاوہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ رب العزت جذب فجب فرما لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لینا جو وہ کام لینا چاہتے ہیں وہ لیں گے تو آسان راستہ یہی ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا تو رہے تھے قتل کے لیے لیکن اللہ نے جب جذب فرما لیا تو ان کا قتل کا ارادہ ختم ہو گیا تو اپنے ارادے بھی ختم ہو جاتے ہیں پھر جب اللہ رب العزت کا ارادہ جہاں کام کرتا ہے وہاں اپنا ذاتی ارادہ پھر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ذاتی ارادہ تو قتل کرنا تھا لیکن اللہ تعالی نے جس کے لیے پوری کائنات بنائی ہے تو اس کو اس چراغ کو وہ گل کیسے کر سکتے تھے اللہ نے انہیں جذب کر لیا اور وہ خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. پھر تو جس چراغ کو گل کرنے کے لیے نکلے تھے اس کے قدموں میں جا بیٹھے اور پھر اس دین متین کی ترویج و ترقی کے لیے ان کے جو گراں خدمات ہیں وہ سب کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنی طرف جذب فرما لے اور ہم کسی اور کام کے نہ رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہمیں کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف کسی کو فیصلہ فرما لیتے ہیں تو کسی اور کام کا رہتا نہیں, کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. میں نے پہلے بھی ایک بات سنائی تھی نا, اللہ والوں کو بعض اوقات بعض باتوں کا کشف ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا غیب کسی کو نہیں, غیب تو صرف اللہ رب العزت کو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں, القا فرما دیتے ہیں, ان پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے. جیسے ایک صاحب غالباً امام ایک بزرگ کے پاس پہنچے اور ان سے جا کے کہا کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ نماز چھوڑ دو, اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو فرض نماز چھوڑ دو. تو اس وقت وہاں تو وہ چپ رہے, لیکن ان کو ہمت نہیں ہوئی فرض نماز چھوڑنے کی, کہ یہ بھی کوئی چھوڑنے کی چیز, فرض نماز کیسے چھوڑ دوں. اس کے بعد پھر وہ کچھ دن گزرے تو گئے, کہا کہ میں آپ سے گزارش کی تھی, اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اور فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ نماز چھوڑ دو. خیر یہ آئے اور انہوں نے سوچا کہ نماز فرض چھوڑنا تو مشکل ہے, سنت چھوڑ دیتے ہیں, سنت چھوڑ دی. رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں, آپ نے فرمایا کہ بھئی ہماری سنتیں تم نے کیوں چھوڑ دی. تو جب بیدار ہوئے تو صبح پہنچے اور کہا کہ ایسے ایسے خواب میں دیکھا, کہا میں نے تم سے اسی لیے تو کہا تھا کہ فرض چھوڑ دو, اگر تم فرض چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ تم سے خود آ کے کہتے کہ فرض پڑھو, کیوں چھوڑ دی. تو ہر ایک کو تو یہ کہا بھی نہیں جاتا کہ ایسا کر لو, بعض نالائق چھوڑ ہی دیتے. ایسی صورت میں بتانے والا بھی نامکمل اور جس کو بتایا جا رہا وہ بھی ایسے ہی. تو اس لیے ہر ایک کو تو کہا بھی نہیں جاتا, ظرف جس میں ہوتا ہے اسی کو پینے کو دی جاتی ہے کہ بھئی یہ شراب محبت پی لو اگر ظرف ہے تو, لیکن ظرف نہیں ہوگا تو وہ بہک جائے گا, وہ کہیں کا کہیں نکل جائے گا. ایک بزرگ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے اور کئی دن سے فاقے سے تھے, چہرے پر اثرات کچھ ایسے تھے کہ محسوس ہوتا تھا, کمزوری محسوس ہوتی تھی. اتفاق سے شیخ کے یہاں مہمان بھی آ گئے. جب مہمان آئے تو شیخ کو فکر ہوئی کہ بھئی میں خود تو دو تین دن سے فاقے سے ہوں, مہمان آ گئے. اتفاق سے ایک صاحب جو نانبائی کا کام کرتے تھے, یعنی اس زمانے میں جو ہوٹل سرائے ہوتی تھی جہاں کھانا بھی پکتا تھا, اس کے مالک تھے, انہوں نے بھانپ لیا کہ بھئی شیخ جو ہیں اس وقت پریشانی میں ہیں. آ کے کہا کچھ نہیں اور گھر گئے, جا کے کھانا وانا تیار کیا اور سر پہ رکھ کے تھال بڑا سا لے آئے اور لا کے شیخ کی خدمت میں پیش کیا. تو حضرت بہت خوش ہوئے اس لیے کہ مہمان بھی آئے ہوئے تھے, تو اس کو دعائیں بھی دیں اور خوشی میں کہا کہ بھئی مانگ کیا مانگتا ہے تو. تو اس کے دل میں اور تو کچھ آیا نہیں, کہا کہ بس اپنے جیسا بنا دو, جیسے آپ ہیں ایسا بن جاؤ. تو کہا کہ بھئی تم اپنے ظرف کے مطابق مانگو, یہ کہہ دینا کہ تمہارے جیسا بن جاؤں یہ معمولی بات تو نہیں. تو کہا کہ نہیں بس جیسے آپ نے مجھے ایسے بنا دی. شیخ نے کہا اچھا بھائی چلو, بیٹھ گئے ایک جگہ جا کے کچھ تھوڑا سا تصرف کیا ڈالا ان پر, تو یہاں کے علوم وہاں منتقل ہونے شروع ہوئے. یہ ایک خاص کیفیات ہوتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس کا ظرف ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا تھا, اس لیے کہ اس کی اہلیت نہیں تھی اس میں. اب وہ ظاہری اعتبار سے تو ایسے ہوگا کہ جیسے شیخ کی شکل ویسے ان کی شکل. اب جب باہر نکلے کمرے سے تو لوگوں نے دیکھا کہ دو بزرگ چلے آ رہے ہیں ایک ہی جیسے، لیکن پہچانا کیسا کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے، کہ جو اصل تھا وہ تو صحیح چال سے آ رہا تھا اپنی، لیکن جو نقل تھا جس میں ظرف نہیں تھا وہ جگمگاتا ہوا آ رہا تھا، اس سے پہچانا کہ بھئی یہ اور ہیں یہ اور ہیں. اسی لیے کسی نے کہا کہ بھئی آرزو کرو لیکن اپنے ظرف کے مطابق، ظرف سے زیادہ چیز مت مانگو. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی فرض نماز چھوڑ دو، فرض نماز چھوڑ دی، چھوڑی نہیں انہوں نے، سنت چھوڑ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. جب انہوں نے آ کے بتایا تو انہوں نے کہا اگر تم فرض چھوڑ دیتے تو اللہ تعالیٰ تم سے آ کر کہتے کہ تم نماز پڑھو فرض. مطلب یہ تھا کہ وہ بھی ان کو پہچانتے تھے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرض چھوڑے گا، چھوڑوائے گا نہیں اس سے، ان لوگوں میں سے. تو بعض لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جذب کر لیتے ہیں وہ چاہیں بھی تو الٹا کام نہیں کر سکتے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جذب فرما لے. سیدنا عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے جس راستے سے گزر جاتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے. ابھی ایک صاحب آئے ابھی دو دن پہلے ہی آ کے نکاح کے لیے کہ بھی یہاں نکاح ہونا ہے، تو میں نے پوچھا نام کیا ہے، تو کہا حیدر علی. تو میں نے کہا والد کرم، کہنے کہ محمد عمر. تو بس پھر جو سوال ذہن میں تھا ختم ہو گیا. اس سے کیسے سوال کرو، اس نے خود ہی جواب دے دیا. تو بات ساری یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے بعض اوقات نام کا بڑا وہ ہوتا ہے، نام بھی ایسا رکھنا چاہیے جس سے کسی کو اشتباہ نہ ہو. اسی لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اسی میں شمار ہوگا. تو بعض اوقات نام کا یہ اثر ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ دھماکے، نام سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے، لیکن بعد میں حقیقت چلتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنا ظاہر بھی درست کرو، اپنا باطن بھی درست کرو. خالی ظاہر درست کر لیا باطن خراب ہے تو کام نہیں چلے گا، اور باطن کو ٹھیک کر لیا ظاہر ٹھیک نہیں کیا تو کیسے پتا چلے گا کہ بھئی یہ صحیح آدمی ہے. اپنے ظاہر کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. تو ظاہر و باطن دونوں ٹھیک ہونا چاہیے. اسی لیے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تو اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. اس لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دل سے مسلمان ہے، دل میں اللہ کو بھی ایک مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، کتاب کو قرآن مجید کو آخری کتاب مانتا ہے، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ اقرار نہیں کرتا مسلمان ہونے کا، ظاہری طور پر کوئی عمل ایسا نہیں کرتا جسے مسلمان سمجھا جائے، تو اگر انتقال ہو جائے تو اس کو ہم کافر ہی سمجھیں گے. اس لیے کہ باطن کا حال تو اللہ جانتا ہے، ہم تو ظاہر کے پابند ہیں. تو اس لیے اپنے ظاہر کو بھی درست رکھنا چاہیے. اگر کوئی آدمی ظاہر کو درست نہ کرے تو اب باطل میں جھانک کے کون دیکھ سکتا ہے، کس کو پتا ہے کہ بھائی اس کے دل کے اندر کیا. اس لیے اپنے ظاہر کو بھی ٹھیک کرو، اپنے باطن کو بھی ٹھیک کرو. اسی لیے کسی نے کہا کہ بھائی ایسے بن جاؤ کہ دور سے جب تم آ رہے ہو تو کوئی دیکھ کر کہے کہ اللہ والا آ رہا ہے. خدا نہ کرے شکل و صورت سے آدمی بش لگ رہا ہو تو کیا پتا چلتا ہے، اگر دو بش بیٹھے میں ہوں، ایک مسلمان ہو اندر سے اور ایک جو ہے وہ حقیقت میں بش ہو. تو کیسے پتا چلے گا کہ کون اس میں مسلمان ہے کون کافر ہے. اپنی شکل و صورت بھی آدمی کو ایسی بنانی چاہیے کہ پتہ چل جائے کہ مسلمان ہے، اور باطن کو بھی درست رکھنا چاہیے. تو اس لیے دونوں ضروری چیز ہیں، ظاہر کا درست ہونا یہ بھی ضروری چیز ہے اور باطن کا درست ہونا بھی ٹھیک ہے. ایک آدمی اندر سے جو کچھ بھی ہے لیکن اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ آ کر نماز پڑھتا ہے، مجالس میں شریک ہوتا ہے، ایسے ہی تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ مسلمان. اندر کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کسی کے دل میں کہ کون کیا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب جماعت تبلیغی جماعت قائم کی، تبلیغ کے لیے لوگوں کو نکالا، تو اس جماعت میں لازم بات ہے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. اس میں ڈاکو بھی آتے ہیں، ان میں چور بھی آتے ہیں، اس میں دوسرے لوگ بھی آتے ہیں. کسی کو دین کے لیے منع تو نہیں کر سکتے تم مت آؤ. تو کسی نے کہا تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو ڈاکو بھی آئیں گے، چور بھی آئیں گے، لٹیرے بھی آئیں گے، جس نے آنا ہے آ، نہیں آنا تو مرضی اس کی. نہیں میں کسی کو روکوں گا تھوڑی، یہاں تو آتے ہی اسی لیے کہ تاکہ اصلاح ہو، اور دلوں میں اصلاح تو اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. یقیناً کوئی آتا ہے تو کس لیے آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ بھی ہم اللہ رسول کی بات سنیں، ہو سکتا ہے ہمارے دل پہ اثر ہو، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. بیان کرنے والے کو بھی اس نیت سے بیان کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اندر ہے وہ بھی دور فرما دے، کیونکہ بیان کرنے والے میں بھی تو خرابی ہو سکتی ہے نا. تو اس لیے اس کو اس نظر سے بیان کرنا چاہیے کہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو بات جو خرابی مجھ میں ہے اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں اپنے اندر کوئی کمی کوتاہی پاتا ہوں تو اس کو موضوع بنا کر بیان کرتا ہوں، تاکہ جب میں دوسروں کو کہوں گا تو خود شرم آئے گی اور اپنے اندر جو کمی ہے اس کا احساس ہوگا اور خود اصلاح ہو جائے تاکہ اپنی بھی. تو اس لیے حقیقت یہی ہے کہ ہم سب محتاج ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو استقامت دے، دین پر چلنے کی توفیق دے. یہ زمانہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے اور فتنے اس تواتر سے آ رہے ہیں. ابھی ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے. تو رات دن فتنوں کا دور ہے. اب اس کے لیے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگتا رہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فتنے ختم کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، فتنے تو آئیں گے، لیکن اللہ سے یہ دعا کرتے رہو کہ یا اللہ اس فتنے میں ہم مبتلا نہ ہوں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا و ما بطن. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فتنوں سے، وہ ظاہری فتنے ہوں یا باطنی فتنے ہوں. بعض اوقات ظاہر میں فتنہ نہیں ہوتا لیکن اندر سے بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا فتنہ تھا یہ. اور بعض اوقات ظاہر ہی فتنہ ہوتا ہے لیکن اندر سے اللہ اس میں سے خیر پیدا کر دیتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی ظاہری طور پہ فتنہ بھی نظر آئے تو اللہ سے دعا کرنے، یا اللہ صورت تو ظاہری فتنے کی نظر آتی ہے لیکن آپ اس سے خیر پیدا کر دیجیے. اللہ قادر ہے، وہ فتنے سے چاہیں تو خیر پیدا کرتے ہیں، خیر سے چاہیں تو فتنہ پیدا کرتے ہیں. اسے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. اس لیے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں اس دور میں خاص طور پہ، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا و ما بطن. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ مہینہ ربیع الاول کا جو چل رہا ہے، یاد رکھیے کہ ہمارا دین نہ سالگرہ منانے کی اجازت دیتا ہے، نہ کسی کا عرس، نہ کسی کا موت کا دن. البتہ شریعت نے اصول اور قاعدے اور ضابطے مقرر کر دیے کہ تمہارا جب جی چاہے، جیسے جی چاہے، جتنا جی چاہے، تھوڑا زیادہ اجر و ثواب اللہ کے ہاں متعین ہے ہر عمل کا، اخلاص کے ساتھ تم اسال ثواب کر دیا کرو، تمہارا جب جی چاہے کرو، روزانہ کرو، صبح و شام کرو، ہر نماز کے بعد کرو، چلتے پھرتے کرو، کوئی ممانعت نہیں. لیکن خاص مت کرو کہ بھئی اس وقت کرنا ہے اور اس دن کرنا ہے، اس لیے کہ جو دن پیدائش کا تھا وہ دن زندگی میں کبھی نہیں آتا، وہ گزر گیا جو گزرنے کا دن تھا، اور اس کے بعد اسی طرح موت کا جو دن متعین ہے وہ دن بھی متعین ہے، اس کے بعد پھر وہ ختم، وہ دن تو چلا گیا. یہی وجہ ہے کہ دن بدل بدل کے آتے ہیں. کوئی مرا تھا جو ہے وہ پیر کے دن، پتا چلا کہ جب اگلا سال آیا تو اتوار کا دن، کوئی اتوار کو مرا تھا پتہ چلا کہ آیا تو جمعہ کا دن. مختلف دن اوقات آتے رہتے ہیں، وہ نہ گھڑیاں آ سکتی ہیں واپس نہ اوقات آ سکتے ہیں. اس لیے شریعت نے ان چیزوں کو منانے کا حکم بھی نہیں دیا. اصل جو چیز ہے وہ ہے پیغام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے ہیں، اس پیغام کے مطابق زندگی گزارنا یہ اصل چیز ہے. اسی طریقے سے اپنے دل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے روشن کرنا یہ اصل روشنی ہے. ہمارے دلوں میں اندھیرے ہوں اور چاہے ہم باہر کتنی لائٹ لگا لیں اس سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر دل میں ہمارے اجالا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تو چاہے ہم نے ایک بلب بھی نہ جلایا ہوا ہو انشاءاللہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. کسی صحابی نے کبھی لائٹنگ وغیرہ نہیں کی، نہ جھنڈے گاڑے کہیں. اگر یہ ضروری ہوتا اور اس کو دین سمجھا جاتا تو وہ سب سے پہلے کرتے، اور وہ کرتے تو ہم بھی انشاءاللہ پیچھے نہ رہتے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ماں آنا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقوں پر ہو میرے صحابہ کے طریقوں پر ہو. اب آپ دیکھ لیے کہ جو عمل بھی کریں، یہ کسوٹی بتا دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، آپ نے کیا ہو، تو یقیناً ہماری سر آنکھوں پر، ہم بھی کرنے کو تیار. اگر آپ نے نہیں کیا، آپ نے نہیں بتایا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو ان سے زیادہ محبت کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بنیے سے سیانج سو باؤلا. جو آدمی یہ کہنا بنیے سے بھی سیانا ہوں میں، وہ باؤلا آدمی پاگل ہے. اس لیے کہ بنیے سے زیادہ سیانا کوئی نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ میں صحابہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں حضور سے، وہ بھی پاگل آدمی. صحابہ نے جو محبت کی ایسی محبت کوئی نہیں کر سکتا. میں آپ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں، آج ہی بیان میں اثر کے بعد میں نے یہ بات عرض کی تھی، سورہ منافقون کی میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی اور اسی پر آج بیان بھی تھا. یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. یہ آیت تھی قرآن مجید کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے تھے، وہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام مریشی تھا، اسی لیے اس غزوے کو غزوہ مریشی بھی کہتے ہیں، غزوہ بنی المستلق بھی کہتے ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، جن لوگوں سے آپ نے جنگ کرنی تھی وہ آمنے سامنے ہو گئے، صفیں بند گئیں، تو تیروں سے ایک دوسرے پہ تیر پھینکے گئے. نتیجہ یہ کہ اللہ نے صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی اور جو کفار تھے وہ بھاگ گئے، اس میں سے کچھ قید ہو گئے، مرد بھی عورتیں بھی، اور اسی طریقے سے بہت سا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا جس کو مال غنیمت بنا لیا گیا. وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی، ان میں آپس میں پانی پر جو ہے وہ پانی کے حصول پر لڑائی ہو گئی. اب جو انصار تھے انہوں نے ان کو بلا لیا اپنے قبیلوں کو، اور انہوں نے اپنے قبیلوں کو آواز دے لی، دونوں آ گئے. اور قریب تھا کہ میان سے تلوار نکل آتی اور مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، تو آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کیا جاہلیت کی چیزیں ہیں جو تم اختیار کرتے ہو، دعوها، اس کو چھوڑ دو، فإنها منتنة، اس لیے کہ بڑی بدبودار ہے. یعنی تم نے جو اپنی اپنی برادری کو بلا لیا، جو سمجھ لیجیے کہ نسلی اور نسبی اور اسی طریقے سے جو تمہارے وطنی جو تعلقات ہیں اس کی بنا پر کہ فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے اس لیے فلاں قبیلے والے آ جائیں، اور اس نے اپنے قبیلے والے کو بلا لیا اور پھر آپس میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو، تو آپ نے فرمایا دعوها، اس کو چھوڑ دو، فإنها منتنة، یہ بدبودار چیز ہے. اور ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی مدد کرے دوسرا مسلمان، یعنی اس بنیاد پہ نہ کرے کہ یہ کیا ہے یہ وہ کیا ہے میں کیا ہوں، بلکہ وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے، اب چاہے وہ جس رنگ سے نسل سے تعلق رکھتا ہو اس کی کوئی قید نہیں. اور فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ ظالم کی بھی مدد کرے اور مظلوم کی بھی مدد کرے. تو مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ اس کو ظلم سے بچایا جائے، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دیا جائے، حتیٰ کہ ظلم کرنے والا اگر باپ ہو بھائی ہو چچا ہو اس کو بھی روک دینا چاہیے کہ وہ یہ ظلم نہ کرے. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات، بہرحال یہ بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرمایا تو لوگوں میں وہ چیز ختم، جذبات ختم ہو گئے لڑائی کے. اور حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے بجھانے پر جو صحابی زخمی ہوئے تھے انہوں نے اپنا حق بھی معاف کر دیا دوسرے کو، اور آپس میں پھر سے بھائی بھائی بن گئے. یہ ایک واقعہ پیش آیا، لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر منافقین نے جو اس غزوے میں ساتھ ہو گئے تھے، اس میں عبداللہ بن ابی منافق جو رئیس المنافقین وہ بھی تھا، اور اس لیے ساتھ ہو گئے تھے کہ اگر مال غنیمت ہاتھ آئے گا تو ہمیں حصہ ملے گا اس میں سے، کیونکہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر تو مسلمان کہتے تھے، حقیقت میں یہ منافق تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ایک خاص مجلس میں جہاں پر صرف منافقین تھے، ایک چھوٹی عمر کے صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خالص مسلمان تھے، یعنی وہ منافق نہیں تھے، لیکن وہ بھی موجود تھے، باقی سب کے سب منافقین تھے. تو اس نے یہ سمجھتے ہوئے کہ سب اپنے ہی لوگ بیٹھے ہیں اس وقت یہ بات کہی جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، جب ہم مدینے کی طرف واپس لوٹ جائیں گے، لیخرجن الاعز منہا الاذل، تو چاہیے کہ جو عزت والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ذلت والوں کو نکال دے وہاں سے. اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ اس کے رسول اس کے مومن بندوں کے لیے ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے. بہرحال اس نے اس بات کو پتنگڑ بنا لیا، صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ تم نے ان کو اپنے سر پہ بٹھا لیا، اپنی جائیدادیں تقسیم کر دی، اپنا مال ان میں تقسیم کر دیا، اب تم مزے چکھو، تمہاری روٹیوں پر پلنے والے اب تم سے لڑنے مرنے کے لیے تیار. تو بہرحال یہ فتنہ پیدا کیا اس نے، اور اس میں یہ بات کہی تھی کہ تم اگر اب بھی پرانے طریقے پر قائم رہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے تو تمہارے سر پہ چڑھ جائیں گے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ مدینے پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال دیں۔ یہاں نام نہیں لیا اس نے خاص، لیکن گول مول الفاظ میں اپنا جو مقصد تھا بیان کر دیا۔ وہ جو صحابی تھے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بات کو سمجھ گئے، تھے تو چھوٹے لیکن انہوں نے کہا کہ تو ہی ذلیل اور خوار ہے اور تو ہی مبغوض ہے، اللہ اور اس کے رسول تو باعزت، اللہ کے رسول اور اہل ایمان تو باعزت ہیں، اللہ نے انہیں عزت عطا فرما۔ تو یہ تھوڑا سا بکھلا گیا کہ بھی میرا مقصد تو چونکہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں منافق ہوں، اس لیے اس نے کہا میں تو مذاق میں ایسی بات کہہ رہا تھا، میرا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر بہت ہی صدمہ ہوا، اور اتنے میں سیدنا عمر فاروق کو بات پتہ چلی تو وہ بھی تشریف لے آئے۔ میں نے کہا نا کہ وہ تو ایسے آدمی تھے، آتے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمائیے کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ نہیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنے مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، اس لیے میں ایسا نہیں چاہوں گا۔ ان کے بیٹے کے کان میں جب اس بات کی بھنک پڑی تو وہ خود تشریف لے آئے، عبداللہ ابن ابی منافق کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مخلص مسلمان تھے۔ انہوں نے آگے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ چاہتے ہیں میرے والد کو آپ قتل کرانا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، مجھے حکم فرمائیے، میں اس کا سر لا کر آپ کے قدموں میں ڈالتا ہوں۔ مطلب یہ تھے مخلص صحابت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی کی محبت ان کو زیب نہیں دیتی تھی، اچھی نہیں لگتی تھی، چاہے وہ باپ ہی ہو مقابلے میں کیوں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی نہ میں میرا قتل کا ارادہ ہے نہ میں نے کسی کو قتل کا کہا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر اور بھی اس طرح کے ایک موقع آیا، جب مدینے پہنچنے لگے تو انہوں نے اپنے باپ کو تلاش کر کے اس کا اونٹ روک لیا اور اس کے پیر پر اپنا پاؤں رکھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہیں اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے تمہیں مدینے میں داخلے کی، اور اسی طریقے سے جب تک تم اس بات کی وضاحت نہ کر دو کہ عزت والا کون ہے اس سے جو تم نے کہا ہے اور ذلت والا کون ہے، اس وقت تک بھی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے بیٹا اپنے باپ کو، یہ ہے دین کی محبت۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی چھوڑ دو اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے چھوڑا، ورنہ وہ اس پر تیار تھے کہ اگر آپ حکم فرمائے تو میں سر بھی قلم کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال یہ میں اس لیے بات عرض کی کہ اس میں ہمارے لیے بڑی عبرتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول کی محبت کس درجے کی صحابہ کرام میں تھی، اور دنیا نے پھر غزوہ بدر میں احد میں وہ مناظر دیکھے کہ جس میں باپ بیٹے کے سامنے آ گیا، بیٹا باپ کے سامنے آ گیا، اور کتنے ہی لوگوں نے اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل بھی کیا۔ صرف دین کی محبت، اللہ اور رسول کی محبت میں، تو حقیقت تو یہی ہے، آج بھی منافقت کا دور ہے اور شکاری جو ہے وہ پرانا، یہ جال پرانا ہے، شکاریوں کے چہرے نئے ہیں، آتے رہتے ہیں، منافرت کے بیج بوتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دیکھو یہ جو فرقہ واریت ہے، نسلی منافرت ہے، وطن کی وجہ سے منافرت ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جو سب سے بڑا بنیادی پلیٹ فارم ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے، یہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس پر پوری دنیا جمع ہو سکتی ہے، لیکن باقی جتنے پلیٹ فارم ہیں تو بہت محدود ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ کوئی اس لیے اگر جمع ہوتا ہے کہ لکھنؤ کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کتنے ہوں گے لکھنؤ کے لوگ، ساری دنیا کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ کوئی اس لیے جمع ہوں گے جو کالے کالے ہیں وہ سب ایک جگہ آ جائیں بھی تو کتنے جمع ہو جائیں گے، گورے گورے ایک جگہ جمع ہو جائیں، یا فلاں ملک کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، یا فلاں علاقے کے لوگ جمع ہو جائیں، یا فلاں زبان کے اور نسل کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، کتنے جمع ہو جائیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت پوری دنیا بھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتی ہے۔ تو اتنا بڑا پلیٹ فارم چھوڑ کر ہم چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارموں پر آ جائیں، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ دشمن کی کوشش یہی ہے کہ ان کو کمزور کر دیا جائے۔ جب ہم اس طرح سے بڑھ جائیں گے کہ یہ سوچنے لگیں کہ یہ پنجابی، یہ مہاجر، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ ہندی، یہ سندھی، جب اس میں تبدیل ہو جائیں گے اور عرب تقسیم ہو جائے گا، کوئی کہے گا میں سعودی ہوں، کوئی کہے گا یمنی ہوں، کوئی کہے گا لبنانی ہوں، کوئی کہے گا شامی ہوں، تو وہ اس طرح تقسیم ہو جائیں گی، کوئی مصر میں تقسیم ہو گیا، کوئی جو ہے کہیں کسی میں، پھر کیا ہو؟ تو معاملہ یہ ہے کہ آج یہ اس میں تقسیم ہو چکے ہیں مسلمان عرب میں بھی، یہ آپس کی، یعنی عرب ایک تو عجم کے مقابلے میں تعصب رکھتا ہے، ایک تعصب ان کا آپس میں کہ یہ یمنی ہے، حتیٰ کہ پھر دوسرا تعصب ایک اور ہے کہ یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا، تو اس طرح سے یہ اس طرح تقسیم جو ہو جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے، تو اس طرح ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، اور شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ ہر وقت لوگ جو ہیں وہ آپس میں الجھے رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا، اور آج تک جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ کہ اس مذہبی منافرت سے، نسلی منافرت سے، وطنی منافرت سے، لسانی منافرت سے اپنے آپ کو بچائیے، اور ہمیں، ہم تو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آج زبان سے سب کہتے ہیں لیکن عملاً کون؟ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں، مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانا، حتیٰ کہ اس کو دکھانا، یہ سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ خالی مسلمان کی طرف ہتھیار اٹھانا مذاق میں، یہ بھی جائز نہیں ہے، جائے گی کہ حقیقت میں آج اٹھا رہے ہیں، اٹھا کے آ رہے ہیں، بلکہ اب تو بے دردی سے ذبح ہی کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کتا بلی کے، ایک صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ وہ بلی جو ہے وہ آ گئی تھی گاڑی کے نیچے، تو کیا؟ میں نے کہا بھائی بڑی تم نے پرواہ کی، یہاں لوگ انسانوں کو گاڑیوں کے نیچے دے رہے ہیں بلکہ زبردستی مار رہے ہیں۔ میں نے کہا تم، میں ماشاء اللہ ابھی مسئلہ یہ پوچھ رہا ہوں کہ بلی کا، میں نے کہا اگر جان بوجھ کے ماری تب تو گناہ ہے، اچانک آ گئی تو یقیناً افسوس کی بات تو ہے۔ بہرحال تو کتے اور بلی کے مرنے پر لوگ افسوس کرتے ہیں، لیکن آج کل ہم ایسے بے حس ہوتے جا رہے ہیں کہ روزانہ 10-20 انسان مر جائے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اپنا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہی ذرا ذرا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مر گئے مر گئے، اب دروازے دکانیں تو کھولو، کاروبار تو کرو، جس نے مرنا تھا وہ تو مر گیا، اب یہ تو ہوتا ہی رہے گا۔ اور حقیقت ہے یہ لے جا رہے ہیں ہم اس طرف کہ لوگ اتنے بے حس ہو جائیں کہ دن میں اگر 100 بھی قتل ہوں تو ہمیں پرواہ نہ ہو۔ ایسے قلوب بنی اسرائیل کے تھے یہودیوں کے، جو ایک دن میں 70-70 بنی اسرائیل کو، نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، اور پھر دکان پہ بیٹھ کے سبزیاں بیچ رہے ہوتے تھے، اور انہیں ذرہ برابر بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا۔ آج وہ قلوب ہمارے بنتے جا رہے ہیں، تو استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، لاکھوں کروڑوں روپے ہم مختلف چیزوں پر لگا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، لیکن صحیح جگہ پر خرچ ہم سے نہیں ہوتا، اس لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہمیں چاہیے کہ خرچ کریں صحیح جگہ پر، مناسب جگہ پر، اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں خاص طور پر دیکھیں کہ بھئی کوئی اگر ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کریں۔ اسی طرح دوست احباب ہیں، جب کچھ لوگ ہوتے ہیں تو اس میں سب یہ اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے آپ انشاءاللہ نیکی کا حصول بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ طریقہ ہم نے نہیں اپنایا تو یقیناً پھر ہمارے پیسے بھی جایا، وقت بھی جایا۔ بہرحال اس وقت موضوع اصل میں وہ نہیں تھا، اصل تو یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، آپ کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں، اور جو بھی ایسا طریقہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے وہ کام لے لیں جن سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لك الحمد علی ما قضیت، ولک الشکر علی ما اعطیت، تبارک ربنا وتعالیت، نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا، ونتوب الیک، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منک الا الیک، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں یا اللہ ان سے بھی ہماری حفاظت فرما، آئندہ آنے والے زمانوں کے فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ، ہم کرم کے مستحق نہیں، لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تو سر تپا گناہگار ہیں، سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لتھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ نے اگر کرم نہ فرمایا ہوتا تو کب کے تباہ ہو چکے ہوتے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ شیطان کے ایجنڈوں کے حوالے بھی نہ فرما، اے اللہ بس اپنا ہی محتاج رکھ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، آپ کریم ہیں، اے اللہ آپ رحیم ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رزاق ہیں، آپ غفار ہیں، آپ ستار ہیں، اے اللہ ستاری اور غفاری کے معاملے فرما، رحمان و رحیم والے معاملے فرما، اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، ہمیں عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو عافیت نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب پریشان ہیں، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی پریشانی، اے اللہ تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہماری تمام پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما دے، اے اللہ ہمیں بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی بندگی کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اعمال میں اخلاص نصیب فرما، اے اللہ اعمال میں اخلاص نصیب فرما، اے اللہ ہمیں کچھ کہنا نہیں آتا کہنے کی توفیق عطا فرما، مانگنا نہیں آتا مانگنے کی توفیق عطا فرما، بلکہ بن مانگے عطا فرما دے، اے اللہ بن مانگے عطا فرما دے، اے اللہ بن مانگے عطا فرما دے، اے اللہ گھروں میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما دے، میاں بیویوں میں محبت پیدا فرما دے، اے اللہ شوہر اور بیوی میں محبت پیدا فرما دے، والدین میں محبت پیدا فرما دے، بہن بھائیوں میں محبت پیدا فرما دے، اور دیگر عزیز و قارب میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما دے، اے اللہ نفسانیت کا دور ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم پر رحم فرما دے، آج ہر شخص صرف نفسا نفسی میں پڑا ہوا ہے، ہر شخص کو اپنی فکر ہے اور دوسرے کی کوئی فکر نہیں، اے اللہ تو ہم میں ایسا جذبہ عطا فرما دے جیسا تو نے صحابہ کرام کے دل میں رکھا تھا، ایک دوسرے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم میں رحم فرما دے، اے اللہ جذبہ یا قوت و محبت ہم میں جگا دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک شخص بیمار ہے، کسی کو جسمانی بیماری ہے، کسی کو روحانی، بلکہ روحانی تو ہم سارے کے سارے مریض ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ ہماری روح کو بھی تندرست فرما دے، ہمارے جسم کو بھی تندرست فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما اور کرم فرما، اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، میں عافیت عطا فرما، اللہم انا نسألوك تمام العافية ونسألوك دوام العافية ونسألوك الشكر على العافية، اللهم انا نسألوك تمام العافية ونسألوك دوام العافية ونسألوك الشكر على العافية، اللهم انا نسألوك العافية، اللهم انا نسألوك تمام العافية ونسألوك دوام العافية ونسألوك الشكر على العافية، اے اللہ ہم آپ سے خیر کے طلبگار ہیں، آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں، ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گھروں میں والدین دونوں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک یا عزیز طرح دیگر عزیزوں میں سے کوئی جو بھی بیمار ہے تو سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے، ہمارے مسجد کے نمازیوں میں سے بہت سے لوگ بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، اللہ تو اپنے فضل خاص سے سب کی بیماریوں کو دور فرما دے، بھائی کامران کی پھوپھی بھی بیمار ہیں، ان کے ماموں بھی، ان کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اور رحم فرما دے، عافیت اور خیر کے معاملے فرما دے اور انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے، ہمارے عزیزوں میں جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما، آج یہ ہمارے بھائی صغیر صاحب جو ان کی اہلیہ کا آج انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ ان کو ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، اسی طرح اسی گلی میں سلیم الحق صاحب رہتے تھے، ان کا انتقال بھی جمعرات کو ہوا، دعا فرمائے اللہ ان کی بھی مغفرت کاملہ فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہمیں بھی استقامت عطا فرما، اے اللہ سب لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف رما دما ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، لیکن ہم ہیں کہ عبرت اپنے لیے نہیں حاصل کرتے، اے اللہ تو کرم فرما دے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں عبرت عطا فرما دے، اپنی فکر کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں فکر آخرت عطا فرما دے، یا اللہ فکر آخرت نصیب فرما دے، اپنے فضل و کرم سے فکر آخرت نصیب فرما دے، جب تک زندہ رہے دین پر استقامت عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا رحمت.